منگل 24 مئی کے سیربین کے ساتھ شفیع نقیجہ مئی کا سلام. پاکستانی وزیر داخلہ کہتے ہیں کہ سائنسی اور قانونی شہادتوں کے بغیر افغان طالبان کے سربراہ ملا اختر منصور کی بلوچستان میں ہونے والی ڈرون حملے میں ہلاکت کی تصدیق نہیں کی جا سکتی.
کوئی ذریعہ نہیں تھا کہ ہم سرکاری طور پر اس خبر کی کنفرمیشن کر سکیں اور یہ صورت اس وقت تک جاری ہے.
تفصیل یہ موضوع عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے, شمائلہ خان سے خبریں سنیے. پاکستان کے وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے کہا ہے کہ حکومت پاکستان سائنسی اور قانونی شہادتوں کے بغیر افغان طالبان کے سربراہ ملا اختر منصور کی بلوچستان میں ہونے والے ڈرون حملے میں ہلاکت کی تصدیق نہیں کر سکتی. آج اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ وہ تصدیق نہیں کر سکتے کہ جائے حادثہ سے ملنے والا پاسپورٹ اسی شخص کے زیر استعمال تھا جو ڈرون حملے میں مارا گیا.
جو ڈرائیور ہیں ان کی تو شناخت ہو گئی ہے, ان کا جو میت ہے وہ جست خاکی ہے, وہ ان کی فیملی کو آئیڈینٹیفیکیشن کے بعد دے دیا گیا ہے. جو دوسرے شخص کی لاش تھی اس کے بارے میں کنفرمیشن اس لیے نہیں ہو سکتی تھی کہ کہا یہ گیا ہے کہ یہ ملا منصور کی لاش, اور ملا منصور پاکستانی نہیں ہے. سو کسی قسم کی سائنٹیفک ویریفیکیشن کے بغیر, ڈی این اے ٹیسٹ کے بغیر پاکستانی حکومت یا پاکستانی اداروں کے پاس کوئی ذریعہ نہیں تھا کہ ہم سرکاری طور پر اس خبر کی کنفرمیشن کر سکیں, اور یہ صورت اس وقت تک جاری ہے.
اس موقع پر وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے امریکی ڈرون حملے کو پاکستان کی خود مختاری کی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے اس کی مذمت بھی کی. واضح رہے کہ اس سے قبل امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان مارک ٹونر نے واشنگٹن میں صحافیوں کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا تھا کہ ہم یقیناً پاکستان کی علاقائی سالمیت کا احترام کرتے ہیں, لیکن جیسا کہ ہم نے پہلے کہا کہ ہم ان شدت پسندوں کے خلاف کارروائی جاری رکھیں گے جو امریکی افواج کے خلاف براہ راست حملوں کے منصوبے بناتے ہیں اور اس کی ہدایت دیتے ہیں. پاکستان کے شہر کراچی میں ڈاک یارڈ پر حملے, کلدم تنظیم داعش سے تعلق اور نیوی کی قیادت کے خلاف سازش تیار کرنے کے مقدمے میں نیوی ٹریبیونل سے موت کی سزا پانے والے حماد خان کے والد کا کہنا ہے کہ وہ اب بھی نیول ٹریبیونل کے رحم و کرم پر ہیں, اور اس کے فیصلے کے خلاف اپیل بھی اپیلیٹ ٹریبیونل میں ہی کرنی پڑے گی. واضح رہے کہ نیوی ٹریبیونل نے چند روز قبل ڈاک یارڈ حملے کے مقدمے میں گرفتار نیوی کے پانچ اہلکاروں کو مجرم ثابت ہونے پر موت کی سزا سنائی ہے. ان مجرموں کے مقدمات کی پیروی کے لیے نامزد وکیل کرنل ریٹائرڈ انعام الرحیم نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہا,
نیول آرڈیننس کے تحت کسی بھی شخص کو بغیر چارج شیٹ کے گرفتار اگر کریں گے تو اس کی 3 سال سزا ہے, تو لیکن ان کو بغیر چارج شیٹ کے اگر آپ نے 20 ماہ رکھا ہے تو آپ نے تو بہت سیریس افینس کی ہے. اس کا مطلب ہے وہاں کوئی چیز اور پھر اگر 8 دن کے اندر ٹرائل نہیں ہوا تو تحریراً وجہ بتائی جائے گی کہ کیوں نہیں ٹرائل ہوا, اور پھر 3 ماہ سے زیادہ اگر آپ نے کسی کو کسٹڈی میں رکھنا ہے تو نیول چیف اپنے 10 خطوں سے آرڈر جاری کرے گا.
پاکستان کے صوبہ سندھ کی ہائی کورٹ نے اسماعیلی برادری کی بس پر حملے میں سہولت کاری کے الزام میں گرفتار 3 ملزمان کے مقدمات فوجی عدالت میں منتقل کرنے کے خلاف درخواست کو مسترد کر دیا ہے. سفورہ گوٹ کے قریب اس حملے میں 47 افراد ہلاک ہوئے تھے. ایران میں سخت گیر قدامت پسند 89 سالہ آیت اللہ احمد جنتی کو ماہرین کی اسمبلی یا مجلس رہبری کے چیئرمین کے طور پر منتخب کیا گیا ہے. ماہرین کی یہ اسمبلی یا مجلس رہبری ایران کے سپریم لیڈر کا انتخاب کرتی ہے, اسے سپریم لیڈر کی سرگرمیوں پر نظر رکھنے اور انہیں ان کے عہدے سے بے دخل کرنے کا اختیار بھی ہوتا ہے. فروری کے پارلیمانی انتخابات میں اصلاح پسند سیاستدانوں نے دارالحکومت تہران اور دیگر جگہوں پر بھاری اکثریت سے فتح حاصل کی تھی. جاری کی گئی نئی سیٹلائٹ تصاویر سے ظاہر ہے کہ پچھلے ہفتے شامی فوج کے ایک فضائی اڈے کے اندر 4 روسی ہیلی کاپٹرز اور 20 ٹرکوں کو جلایا گیا ہے. تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ یہ تباہی دولت اسلامیہ کے جنگجوؤں کی جانب سے کیے گئے ایک حملے کی وجہ سے ہوئی. دولت اسلامیہ کی نیوز ایجنسی نے براہ راست اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے. روس کے وزیر دفاع نے ان رپورٹس کو مسترد کیا ہے کہ جس کے مطابق یہ نقصان روسی فوج کی تعیناتی سے پہلے شامی فوج اور دولت اسلامیہ کے جنگجوؤں کے درمیان لڑائی کا نتیجہ ہے. ادھر شام کے شمال مشرق میں کردوں کے مسلح گروہوں کے اتحاد نے جارحانہ کارروائی کے آغاز کا اعلان کر دیا ہے. ان کے اس کارروائی کا مقصد شمالی شہر رقہ سے دولت اسلامیہ کے جنگجوؤں کو نکال باہر کرنا ہے. یونان کی پولیس نے مقدونیہ کی سرحد کے قریب قائم آئیڈومنی کیمپ سے پناہ گزینوں کو نکال باہر کرنا شروع کر دیا ہے. کیمپ کو خالی کرانے کا آپریشن آج صبح شروع کیا گیا, جبکہ عین شاہدین کے مطابق کیمپ کے باہر پولیس کی گاڑیاں اور بسیں کھڑی ہیں تاکہ پناہ گزینوں کو دیگر بہتر سہولیات کے حامل مراکز میں منتقل کیا جا سکے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم بی بی سی کوئٹہ.
جتنا کہ وہ پہلے تھا. شمائل جعفری بی بی سی نکیال سیکٹر لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان بی بی سی پشاور.
باخبر رہنے کے لیے سیر بین سنا کیجیے.
حالات حضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. سیربین کا بڑا موضوع, افغان طالبان کے سربراہ ملا اختر منصور ہلاک ہوئے یا نہیں. امریکہ تصدیق کرتا ہے لیکن پاکستان نہیں. آج اسی سلسلے میں پاکستان کے وزیر داخلہ کا اسلام آباد میں ایک پریس کانفرنس میں کہنا تھا کہ وہ تصدیق نہیں کر سکتے کہ جائے حادثہ سے ملنے والا پاسپورٹ اسی شخص کے زیر استعمال تھا جو ڈرون حملے میں مارا گیا. اس کے علاوہ بھی انہوں نے بہت ساری باتوں کے جوابات دیے ہیں. ہمارے نامہ نگار شہزاد ملک بھی اس پریس کانفرنس میں موجود تھے اور اس وقت براہ راست سیربین میں شامل ہو رہے ہیں. شہزاد, کیا تفصیلات ہیں؟
جی شفیع, اس واقعے کے دو دن کے بعد آج حکومت پاکستان کا کچھ موقف سامنے آیا ہے, گو کہ وہ ابھی تک کلیئر نہیں ہے. اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ سیٹرڈے کو جو یہ واقعہ پیش آیا تھا اس کے 7 گھنٹے کے بعد جب ہمیں امریکہ اور افغانستان سے یہ معلومات ملی کہ اس واقعے میں جو ہلاک ہونے والا جو شخص ہے وہ ملا اختر منصور ہے, تو اس کے بعد ہم نے تحقیقات کرنا شروع کی ہیں اور ابھی بھی ہم یہ اس کی تصدیق نہیں کر سکتے کہ جو دو افراد اس ڈرون حملے میں مارے گئے ہیں ان میں سے ایک شخص جو افغان کمانڈر ہیں ملا اختر منصور ہیں. اس کے بارے میں ان کا کہنا تھا.
کنفرمیشن اس لیے نہیں ہو سکتی تھی کہ کہا یہ گیا ہے کہ یہ ملا منصور کی لاش, اور ملا منصور پاکستانی نہیں ہے. سو کسی قسم کی سائنٹیفک ویریفیکیشن کے بغیر, ڈی این اے ٹیسٹ کے بغیر, پاکستانی حکومت یا پاکستانی اداروں کے پاس کوئی ذریعہ نہیں تھا کہ ہم سرکاری طور پر اس خبر کی کنفرمیشن کر سکیں, اور یہ صورت اس وقت تک جاری ہے.
اس کے علاوہ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جب ڈی این اے ٹیسٹ کی بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس کچھ ایسے لوگ آئے ہیں جن کا تعلق افغانستان سے ہے, اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو ڈیڈ باڈی ہے ان کے حوالے کی. اس شرط پر یہ جو شخص ہے اس کی لاش دینے کے لیے یہ یقین دہانی کروائی گئی ہے کہ جب تک وہ اپنا ڈی این اے ٹیسٹ نہیں دیتے اور رپورٹ واضح نہیں ہوتی اس وقت تک یہ لاش جو ہے وہ ان کے حوالے نہیں کی جائے گی. جی شفیع.
تو شہزاد ملک, جنہوں نے یعنی جن سرکاری اہلکاروں نے شناختی کارڈ کی تصدیق کی ہے اور جنہوں نے پاسپورٹ بنایا تھا, ان کے خلاف کوئی تحقیقات ہو رہی ہیں؟
جی شفیع, اب تحقیقات تو اب شروع ہوں گی. پہلے جو تحقیقات ہیں وہ تو بالکل نہیں ہوئی تھی, نہ ان کو پتا ہے. بلکہ ان کا جو وزیر داخلہ کا یہ کہنا تھا کہ اب تک جب سے وہ حکومت میں آئے ہیں 2 لاکھ سے زائد جو جعلی شناختی کارڈ تھے ان کو انہوں نے کینسل کروایا ہے, اسی طرح پاسپورٹ بھی ہے. لیکن اس شخص کا جس کا وہاں سے پاسپورٹ اور شناختی کارڈ ملا ہے وہ اس فہرست میں شامل نہیں تھا جس کو منسوخ کیا گیا ہے. اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ 2001 میں اس جو شخص ولی محمد جس کے نام پر یہ شناختی کارڈ تھا اس کا اجرا 2001 میں ہوا تھا, وہ اس وقت پرویز مشرف کی حکومت تھی, اور جو اسے پاسپورٹ جاری کیا گیا تھا وہ 2012 میں جاری کیا گیا تھا, یعنی اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی. تو اس یہ سارے معاملات اکٹھے تو کیے ہیں, لیکن یہ وہاں پر ایک بہت بڑا ایک گینگ ہے جو ایسے غیر ملکیوں کو پاکستانی پاسپورٹ اور شناختی کارڈ دے رہے ہیں. چودھری نثار علی خان کا اس واقعے کی تحقیقات کے حوالے سے مزید یہ کہنا تھا.
میں نے ایف آئی اے کو ڈائریکشن دی کہ آپ فوری طور پر اس شخص کو گرفتار کریں, یہ تحصیلدار ہے, اور دوسرا ڈی سی ہے کراچی میں ہیں, ان سے بھی فوری طور پر انہیں بلوا کے دفتر میں ان سے پوچھ گچھ کی جائے کہ انہوں نے کس بنیاد پہ اس شخص جن کا اپنا قلعہ عبداللہ میں کوئی ریکارڈ نہیں ہے, انہیں کس پوائنٹ پہ تصدیق کی. میں یہ بھی واضح کر دوں کہ آج سے کچھ دن پہلے آپ کی میڈیا کے سامنے آیا تھا کوئٹہ کی بہت ساری شکایت آئی تھی ہمیں نادرا کی, تو ایف آئی اے نے وہاں چھاپا مارا اور ایک ڈپٹی ڈائریکٹر اور دو اسسٹنٹ ڈائریکٹرز نادرا کے اپنے ہی محکمے کے ہم نے گرفتار کرائے.
اور اس کے علاوہ شفیع, وزیر داخلہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ صرف معاملہ صرف کوئٹہ کی حد تک ہی محدود نہیں رہے گا بلکہ پورے پاکستان میں, اور خاص طور پر جہاں سے جس علاقے سے یعنی ایران کے بارڈر سے یہ لوگ پاکستان کے حدود میں داخل ہوئے اور یہاں پر ہلاک ہوئے, تو ان کے ایف آئی اے کے جو وہاں پر اہلکار تھے ان سب کو معطل کر دیا گیا ہے. اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ایسے حالات میں جب ایسے جن کے بارے میں یہ کہا گیا جا رہا ہے کہ یہ ہلاک ہونے والوں میں ملا اختر منصور ہی شامل ہیں, تو جب وہ بیرون ملک بھی سفر کرتے رہے تھے تو اس وقت وہ امریکہ کے لیے خطرہ نہیں ہوئے, اور جب پاکستان میں آئے تو یہاں پر ان کو ایک ٹارگٹ کیا گیا, تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ہی ایسا کیا گیا ہے. اور اس واقعے کے بعد پاکستان کے لیے وزیر داخلہ کا یہ کہنا تھا کہ بہت سی مشکلات آئندہ دنوں میں پیدا ہو سکتی ہیں. جی شفیع.
اچھا شہزاد ملک, یہ بتائیں کیا اس واقعے سے افغانستان میں قیام امن کا عمل متاثر ہونے کا خدشہ ہے؟
جی بالکل, اس خدشے کا اظہار تو چودھری نثار علی خان نے خود بھی کیا ہے, اور ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ امریکہ ہی تھا جنہوں نے جب چار ملکی مذاکرات ہو رہے تھے افغان عمل کے لیے تو اس میں امریکہ بھی حصہ دار تھا, اور انہی کی یہ ملا اختر منصور ہی تھے جن کی خواہش پر یا جن کی رضامندی سے طالبان اس گروپ میں شامل ہوئے تھے. اور جو آخری جو راؤنڈ ہوا ہے چار ملکی, اس میں چوہدری نثار علی خان کا یہ کہنا تھا کہ یہ طے ہو گیا تھا کہ جو اگلا اجلاس ہوگا جو جولائی کے مہینے میں ہوگا اس میں صرف اس بات پر فوکس کیا جائے گا کہ افغانستان کا جو دارالحکومت ہے کابل, اس کو کانفلکٹ فری زون قرار دیا جائے. لیکن ایسا لگتا ہے کہ اس واقعے کے بعد کافی مشکلات پیش آئیں گی, کیونکہ اگر یہ ہلاک ہونے والا ملا اختر منصور ہی ہے تو پھر ان اس طالبان کو اپنی کمانڈر یا اپنا امیر مقرر کرنے کے لیے کچھ وقت لگے گا, جو کہ بظاہر ایسا ہی لگتا ہے کہ یہ معاملہ عمل کا معاملہ جو ہے وہ طول پکڑ سکتا ہے.
شہزاد ملک, آپ کا انتہائی شکریہ. اور اب لاہور سے سینئر صحافی اور تجزیہ کار راشد رحمان سیربین میں براہ راست شامل ہو رہے ہیں صورتحال کے تجزیے کے لیے. راشد رحمان صاحب, بلا تکلف پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ ملا اختر منصور کی ہلاکت کے بارے میں اس قدر ابہام کیوں رکھا جا رہا ہے, یہ کبھی طے ہو پائے گا؟
جی دیکھیے, یہ ابہام جو ہے یہ اسی سلسلے کی آج کڑی ہے جو پچھلے 15-16 سال سے چل رہا ہے. وہ ابہام کیا ہے؟ افغان طالبان کی حکومت جب الٹا دی امریکہ نے تو وہ بھاگ کر پاکستان آ گئے. بہت دیر تو ہم یہ بات تسلیم کرنے کے لیے ہی تیار نہیں تھے کہ وہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی لیڈرشپ یہاں بیٹھی ہوئی ہے. اب یہ جو ڈرون سٹرائک ہوئی ہے جس میں ملا اختر منصور کہا جا رہا ہے وفات پا گئے ہیں, یہ حکومت پاکستان کے لیے انتہائی امبیرسنگ ایک صورتحال ہے. اب اس کو کور کیسے کیا جائے, یہ ایک بہت مشکل عمل ہے میں سمجھتا ہوں. جس طرح کی پریس کانفرنس آج چودھری نثار نے کی, ابہام تو کیا, میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی امبیرسڈ معلوم ہو رہے تھے اور لگ رہا تھا کہ وہ کسی طرح صفائی پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن میرے خیال میں کامیاب نہیں ہو سکے. دو چیزوں کو انہوں نے ملا دیا. ایک تو معاملہ ہے کہ جب سے افغانستان کی جنگیں شروع ہوئی ہیں افغان یہاں آ رہے ہیں اور یہاں شناختی کارڈ بنوا رہے ہیں اور پاسپورٹ بنوا رہے ہیں, کون نہیں جانتا. لیکن اس کے دو پہلو ہیں. ایک پہلو تو وہ ہے جس کی طرف اشارہ کیا چودھری صاحب نے، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے ادارے جو ہیں ان میں کرپشن بھی ہے اور بھی معاملے ہیں، اس وجہ سے یہ عمل بہت عرصے سے چل رہا ہے اور عام و خاص لوگ واقف ہیں اس بات سے. لیکن ایک عمل اور بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ بالخصوص افغان طالبان کی جو لیڈرشپ ہے وہ تو میرا خیال ہے اس پروسیس کے ذریعے نہیں شناختی کارڈ یا پاسپورٹ بنوا رہی، اس کو تو حمایت ہے حکومت سٹیٹ کی طرف سے، اور یہ مشرف صاحب کے وقت سے شروع ہے عمل. بتایا کہ انہوں نے کہ 2001 میں ان کا شناختی کارڈ بنا، اب اس کا مطلب ہے کہ جیسے ہی وہ آئے پاکستان وہ شناختی کارڈ بن گیا، اور اس کے بعد رینیو ہوتا رہا اور پاسپورٹ بنا اور وہ بھی رینیو ہوتا رہا. اب کوشش یہ کی گئی کہ ملبہ سارا پچھلی حکومتوں میں پھینک دیا جائے اور یہ حکومت جو ہے اپنے آپ کو اس طرح سرخرو ثابت کرنے کی کوشش کرے کہ دیکھیں ہم تو یہ جو گند ہے سارا صاف کر رہے ہیں، ہم نے اتنے لوگوں کے شناختی کارڈ منسوخ کیے وغیرہ وغیرہ. ابھی یہ تو بالکل ہی ایک کھچڑی پکانے والی بات تھی، جو صاف بات کرنے والی تھی کہ ہاں جی ملا اختر منصور پاکستان میں مارے گئے. سوال اس سے یہ کھڑا ہوتا ہے کہ پاکستان میں وہ کیا کر رہے تھے اور ان کے پاس شناختی کارڈ اور پاسپورٹ کیسے آیا، اس کا جواب نہیں تھا.
ٹھیک، تو راشد رحمان صاحب، ملا اختر منصور کے کردار کے بارے میں امریکہ اور پاکستان کے جو موقف ہیں ان میں بھی تضاد ہے. وزیر داخلہ کہتے ہیں کہ امن مذاکرات کے بارے میں ملا اختر منصور کا اہم کردار تھا، جبکہ امریکہ کہتا ہے کہ وہ قیام امن کے عمل میں رکاوٹ تھے. یہ کیسی منطق؟
جی یہ دونوں باتیں کسی حد تک درست ہیں، لیکن ان کے آپس میں کچھ وقفہ ہے.
اچھا،
جس وقت یہ اعلان ہوا کہ ملا عمر کو 2 سال پہلے وفات پا گئے، پچھلے سال کی بات ہے، تو ملا اختر منصور کو تو یعنی کہہ دیا گیا کہ یہ لیڈر ہیں اب ان کی جگہ، لیکن ان کی مخالفت بھی تھی طالبان کے اندر، چاہے وہ ملا عمر کے بیٹے اور فیملی ہو یا اور لوگ ہوں. اور بڑی مشکل سے اور بڑی تر و دوغ سے ملا اختر منصور نے ان کو منایا، اور وہ اس طرح منایا کہ ان کے سینئر لوگ جو ہیں وہ سینئر پوزیشن میں لے لیے طالبان نے، اور حتیٰ کہ سراج الدین حقانی کو بھی ڈپٹی بنا لیا اپنا. تو اس طریقے سے انہوں نے معاملہ ٹھنڈا کیا اور اپنے آپ کو تسلیم کروایا. لیکن اس دوران ہوا یہ کہ جب پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ ملا اختر منصور بات چیت کے ذریعے افغانستان کے معاملات حل کرنے کے حق میں ہیں، جب یہ معاملہ چلا اور آپسی یہ تگ و دو شروع ہوئی طالبان کے اندر، تو غالباً ان کو یہ بھی ایک مجبوری پیش آئی کہ میں اپنا سکہ کیسے منواؤں، اور غالباً انہوں نے فیصلہ یہی کیا کہ فی الحال بات چیت بند اور سپرنگ سمر اوفینسو جو کہلاتا ہے اس کے ذریعے اپنی پوزیشن بیٹل فیلڈ پہ طاقتور بنائی جائے، تاکہ کل کو اگر ٹیبل پہ آنا بھی پڑے تو ہم مضبوط ہوں.
اچھا،
اس کو امریکہ نے اور افغانستان نے اس طرح دیکھا کہ یہ روک رہے ہیں اس عمل کو اور یہ راضی نہیں ہے بات چیت کے لیے، چنانچہ ان کو ٹارگٹ کیا.
اچھا، ایک نقطہ یہ بھی ہے راشد رحمان صاحب، خیال تھا کہ امریکہ نے ڈرون حملہ پاکستان کے آبادی والے علاقے میں کیا ہے، سیٹل علاقے میں کیا ہے، تو پاکستان کا تو بڑا پرزور رد عمل دکھائی دینا چاہیے تھا نا، مگر وزیر داخلہ نے تو بڑے دھیمے سے انداز میں احتجاج کیا ہے، کیسے پڑھیے گا؟
دیکھیے، اگر زوردار احتجاج کرتے ہیں تو وہ سارے مردے کفن پھاڑ کر باہر آ جائیں گے. آپ کو معلوم ہے کہ ڈرون حملوں کا جو مین بیس تھا پہلے وہ بلوچستان میں تھا مشرف صاحب کے زمانے میں، اور مشرف صاحب نے کم از کم فاٹا کی حد تک چاہے دانستہ طور پہ یا غیر دانستہ طور پہ اس کی اجازت دی تھی. وہ بیس تو وہاں نہیں رہا، آپ تو کہتے ہیں کہ باگرام سے یہ ڈرونز جو ہیں کنٹرول ہوتے ہیں، لیکن یہ سارا جو ماضی ہے جس میں پاکستان کی پوزیشن کمزور پڑتی ہے اگر یہ سامنے آ جائے، اس کی وجہ سے چودھری نثار صاحب کے لیے بڑا مشکل ہو گیا زوردار انداز سے پاکستان کی خود مختاری کا دفاع کرنے کے لیے. کون سی خود مختاری؟ آپ امریکہ کے تحت آج سے نہیں ہیں، کئی دہائیوں سے ہیں. کون سا کام آپ نے کیا، چلیے نیوکلیئر کے علاوہ، جہاں آپ امریکہ کی ایما کے خلاف چلے؟ ہاں اگر آپ نے ان کے ساتھ کوئی دوغلی پالیسی اختیار کی تو میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ گیا، امریکہ کو اس طرح کی ضرورت نہیں ہے آپ کی. اب اس کی قیمت آپ کو ادا کرنی پڑے گی. ملا اختر منصور کو پاکستان کے میں مار کر امریکہ نے واضح کر دیا ہے کہ جہاں بھی طالبان لیڈر ملیں گے، چاہے وہ پاکستان میں ہوں کہیں ہوں، ان کو ٹارگٹ کیا جائے گا. اور پاکستان میں ٹارگٹ کرنے سے یہ بات واضح کر دی ہے کہ آپ ان کے حمایتی ہیں.
اس نوٹ پر راشد رحمان صاحب، میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، بہت بہت شکریہ. امریکی حکام کے بقول پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں جو شخص ڈرون حملے میں ہلاک ہوا تھا وہ طالبان کا امیر ملا اختر منصور تھا، لیکن سرکاری حکام کی جانب سے اس بات کی تصدیق یا تردید نہیں ہے. مگر سول اسپتال کوئٹہ سے اس اہم نوعیت کی حامل لاش کی جس رسید پر سپردگی دکھائی گئی ہے یا سونپی گئی ہے، وہ ایک سادہ سا کاغذ ہے جس پر اسپتال کی مہر تک نہیں. تفصیل کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم.
گزشتہ سنیچر کے روز نوشی کے علاقے مل میں امریکی ڈرون عملے میں ہلاک ہونے والے دو افراد میں سے ڈرائیور کی لاش اتوار کے روز ہی ان کے رشتہ داروں کے حوالے کی گئی تھی. محمد اعظم نامی اس ڈرائیور کا تعلق ایران سے متصل بلوچستان کے سرحدی ٹاؤن تفتان سے تھا. ہلاک ہونے والے دوسرے شخص کے بارے میں امریکی حکام کا دعویٰ ہے کہ وہ افغان طالبان کے امیر ملا اختر منصور تھے، لیکن بلوچستان کے سرکاری حکام کا کہنا ہے کہ گاڑی کے قریب سے ایک پاسپورٹ ملا ہے جس پر نام ولی محمد اور پتہ قلعہ عبداللہ درج ہے. جس روز ڈرائیور کی لاش کو حوالے کیا گیا، اسی روز ہلاک ہونے والے دوسرے شخص کی لاش کو بھی سول اسپتال کوئٹہ سے منتقل کیا گیا تھا. دوسرے شخص کی لاش کی حوالگی کے حوالے سے رسید ایک سادہ پرچی پر ہے، اس پر اسپتال کی مہر بھی نہیں. تاہم جس سادہ پرچی کو اسپتال کا عملہ لاش کی حوالگی کی رسید قرار دے رہا ہے، اس کے مطابق دوسرے شخص کی لاش رفیق نامی اس کے رشتے دار کے حوالے کی گئی تھی. رفیق کے والد کا نام نور محمد اور قوم امیت زئی ہے. سادہ پرچی پر رفیق کا شناخت کارڈ نمبر بھی نہیں، جبکہ ان کا جو موبائل فون نمبر ہے بظاہر وہ بھی غلط ہے، کیونکہ موبائل فون نمبر کے 11 ڈیجٹ ہوتے ہیں، لیکن رفیق نامی اس شخص کے موبائل کے 12 ڈیجٹ ہیں. جس طرح یہ ایک معمہ ہے کہ دوسری لاش ملا اختر منصور کی ہے یا ولی محمد کی، اسی طرح یہ سوال بھی اہم ہے کہ ایک سادہ پرچی پر اہم نوعیت کی لاش کس طرح رفیق نامی شخص کے حوالے کی گئی.
کوئٹہ سے یہ تھے محمد کاظم. پاکستان میں وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقے جنوبی وزیرستان میں حکام کے بقول حکومت کی طرف سے افغانستان کے حوالے کی جانے والی پاک افغان سرحدی چوکی انگور اڈہ گزشتہ 3 دنوں سے بند ہے، جس کے سبب سرحد کے دونوں جانب سینکڑوں لوگ پھنسے ہوئے ہیں. پشاور سے رفت اللہ اورگزئی.
جنوبی وزیرستان کے پولیٹیکل ایجنٹ ظفر الاسلام نے بی بی سی سے گفتگو کرتی ہوئی اس بات کی تصدیق کی کہ 3 دن پہلے سرحدی چیک پوسٹ انگور اڈہ افغان حکومت کے حوالے کی گئی تھی، جس کے بعد سے کابل کی طرف سے گیٹ کے دونوں طرف آمد و رفت بند کر دی گئی ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان کی طرف سے افغانستان جانے والے افراد پر کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن وہاں سے لوگوں کا داخلہ بند کر دیا گیا ہے. سرکاری افسر کے مطابق اس ضمن میں سرحد پر تعینات افغان حکام سے بات کی گئی ہے، تاہم انہوں نے یہ کہہ کر گیٹ کھولنے سے انکار کر دیا کہ انہیں کابل کی طرف سے ابھی تک اس کی اجازت نہیں دی گئی ہے. تاہم دوسری طرف مقامی ذرائع کا کہنا ہے کہ افغان حکومت کا دعویٰ ہے کہ پاکستان نے اس کے سرحدی علاقے پر قبضہ کیا ہوا ہے، اور جب تک اس پر بات نہیں کی جاتی گیٹ نہیں کھولا جائے گا. ذرائع کے مطابق کابل حکومت انگور اڈہ چیک پوسٹ سے پاکستان کی حدود کے اندر تک تقریباً آدھے کلومیٹر علاقے پر دعویٰ کرتی رہی ہے، تاہم پولیٹیکل ایجنٹ نے افغان حکومت کے اس دعوے سے لاعلمی کا اظہار کیا. یاد رہے کہ افغان حکومت ماضی میں بھی انگور اڈہ اور اس کے ساتھ واقع پاکستانی علاقے پر دعویداری ظاہر کرتی آئی ہے، جس کی وجہ سے اکثر اوقات اس چیک پوسٹ پر کشیدگی بھی رہی ہے. کئی مرتبہ دونوں طرف کی افواج نے ایک دوسرے پر گولہ باری بھی کی، جس میں ہلاکتیں بھی ہو چکی ہیں. ادھر جنوبی وزیرستان کے مقامی قبائل نے سرحدی چیک پوسٹ افغان حکومت کے حوالے کرنے پر سخت ناراضگی کا اظہار کیا ہے، اور اس سلسلے میں ان کی طرف سے سرحدی علاقے میں احتجاج بھی کیا گیا ہے. مقامی لوگوں کے مطابق انگور اڈہ کے ارد گرد علاقے میں سینکڑوں پاکستانی تجارت کرتے ہیں، جو اب اس فیصلے کے بعد افغان علاقے میں شمار ہوں گے. قبائل کے مطابق وہ نہیں چاہتے کہ ان کی پاکستانی شہریت ختم ہو جائے، لہٰذا اس فیصلے کو فوری طور پر واپس لیا جائے. خیال رہے کہ انگور اڈہ جنوبی وزیرستان کے صدر مقام وانا سے تقریباً 35 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ اس سرحدی مقام کے دونوں جانب برمل کا علاقہ واقع ہے جہاں احمدزی وزیر قبائل آباد ہیں۔ اس علاقے پر افغان حکومت کی طرف سے ماضی میں بھی دعویٰ ظاہر کیا جاتا رہا ہے جس کے باعث یہاں اکثر اوقات کشیدگی رہی ہے۔ تاہم اس تنوع میں اس وقت مزید اضافہ ہوا جب پاکستان کی طرف سے یہاں باقاعدہ سرحدی گیٹ بنایا گیا، جس کے بعد یہ گیٹ چند ماہ تک افغان حکومت کی طرف سے بند کر دیا گیا تھا۔ افغان حکومت کے مسلسل مطالبے کے بعد یہ سرحدی چیک پوسٹ ان کے حوالے کر دی گئی۔ رفعت اللہ رکزئی، بی بی سی، پشاور۔
ہم سے بات کریں۔
میرا نام سید شہزاد بخاری ہے، میں دلی پور سے بات کر رہا ہوں۔
گوٹ آزاد سے میں ذوالفقار علی کا بول بات کر رہا ہوں۔
اپنے مسائل اور رائے کا اظہار کریں۔
پاکستان میں خاص طور پہ دیہی علاقوں میں اور شہروں میں، یہ
فراخ کے شہر پیرس میں اتنے سارے انسانوں کو قتل کرنا بلا شبہ بہت افسوسناک ہے۔
عوام پریشان۔
بی بی سی اردو کے پروگرام آپ کی بات میں۔
ہمارا مطالبہ یہ انسانی حقوق
کا، یہ درخواست ہے کہ ہمارے گاؤں کی حالت دیکھیں۔
آپ کی کالز ہر جمعرات کو نشر کی جائیں گی۔
مجھے ایک شکایت ہے کہ بی بی سی
پروگرام کی خبروں میں چاہ رہا تھا کہ وہ نشر ہو جائیں۔
میں بی بی
ہمارا ٹول فری نمبر ہے 0800-222-275، جو کہ موبائل فون سے فری نہیں ہے۔ پاکستان سے باہر کے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 00925126111139۔ یہ نمبر ٹول فری نہیں ہے۔
اور اب کھیلوں پہ نظر، عبدالرشید شکور کے ساتھ۔
سری لنکا کے دورے کے لیے 15 رکنی آسٹریلوی ٹیسٹ ٹیم کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ فاسٹ بالر مچل اسٹارک فٹ ہو کر ٹیم میں واپس آ گئے ہیں۔ سری لنکا اور آسٹریلیا کے درمیان 3 ٹیسٹ میچوں کی سیریز کا پہلا میچ 26 جولائی سے پالی کلے میں کھیلا جائے گا۔ سری لنکا کے فاسٹ بالر دشمانتا چمیرا کمر میں تکلیف کے سبب 4 ماہ تک کرکٹ نہیں کھیل سکیں گے۔ چمیرا نے انگلینڈ کے خلاف ہیڈنگلے ٹیسٹ میچ میں 3 وکٹیں حاصل کی تھیں، جن میں 140 رنز کی شاندار اننگز کھیلنے والے جانی بیسٹو کی وکٹ بھی شامل تھی۔ یہ سری لنکا کے لیے دوسرا دھچکا ہے۔ اس سے پہلے دھمیکا پرساد بھی کندھے کی تکلیف میں مبتلا ہو کر وطن واپس جا چکے ہیں۔ دفاعی چیمپئن سٹین واورنکا نے فرینچ اوپن کا آغاز لوکوس روزو کے خلاف 5 سیٹس کی جیت سے کیا۔ کی نشیکورے اور میلوس رونک نے بھی کامیابی حاصل کی، لیکن 10ویں سیڈ میرن چلچ کو پہلے ہی راؤنڈ میں شکست ہو گئی۔ برطانوی کھلاڑی ہیدر واٹسن اور کائل ایڈمنڈ نے پہلے راؤنڈ کے میچز جیت لیے۔ مینچیسٹر یونائیٹڈ کا کھیلنے کا کمزور انداز لوئی وان گال کو مینیجر کے عہدے سے برطرف کیے جانے کا سبب بنا ہے۔ اس سیزن میں یونائیٹڈ کی ٹیم پریمیئر لیگ میں صرف 49 گول کرنے میں کامیاب ہو سکی، جبکہ گزشتہ سال اس نے 62 گول کیے تھے۔ لوئی وان گال کا کہنا ہے کہ انہیں یونائیٹڈ چھوڑنے پر سخت مایوسی ہوئی ہے۔ یونائیٹڈ اور ہوزے مورینیو کے درمیان مذاکرات جاری ہیں اور نئے مینیجر کے طور پر ان کی تقرری کا اعلان کسی بھی وقت متوقع ہے۔
یہ
گولف کے عالمی نمبر 3 روری مکل روئے ہیں، جو کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے زیکا وائرس کی وجہ سے میں ریو اولمپکس میں حصہ نہ لے سکوں۔ میں ابھی تو برازیل جانے کے لیے تیار ہوں، لیکن میں نہیں چاہوں گا کہ میں اس سے متاثر ہوں۔ متعدد گولفرز پہلے ہی زیکا وائرس کے سبب اولمپکس میں شرکت سے انکار کر چکے ہیں۔
کھیلوں کا احوال آپ نے عبدالرشید شکور سے سنا۔ خاص خاص خبروں کا خلاصہ آیا جاتا ہے، لیکن سربین کے 2 اہم موضوع شام اور عراق سے متعلق ہیں۔ دونوں میں تبل جنگ بج رہے ہیں۔ شام میں داعش نے خطرناک حملہ کیا ہے، جبکہ عراق میں فلوجہ کی رہائی کے لیے فوجی کارروائی ہو رہی ہے۔ ان سب کا احوال ذرا دیر بعد آنے کو ہے۔ سربین کا نصف آیا، اس موقع پر خاص خاص خبروں کا خلاصہ آتا ہے۔ آج خبروں کی ذمہ داری ہے شمائلہ خان کی۔
پاکستان کے وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے کہا ہے کہ حکومت پاکستان سائنسی اور قانونی شہادتوں کے بغیر افغان طالبان کے سربراہ ملا اختر منصور کی بلوچستان میں ہونے والے ڈرون حملے میں ہلاکت کی تصدیق نہیں کر سکتی۔ ایران میں سخت گیر قدامت پسند 89 سالہ آیت اللہ احمد جنتی کو ماہرین کی اسمبلی یا مجلس رہبری کے چیئرمین کے طور پر منتخب کیا گیا ہے۔ شام کے شمال مشرق میں کردوں کے مسلح گروہوں کے اتحاد نے جارحانہ کارروائی کے آغاز کا اعلان کیا ہے. یورو زون میں شامل ممالک کے وزرائے مالیات یونان کو مزید بین الاقوامی مالیاتی تعاون فراہم کرنے کے لیے مذاکرات کر رہے ہیں. اور مالی میں عالمی ثقافتی ورثے کو تباہ کرنے والے مبینہ اسلامی رہنما احمد الفقی المہدی کے ایک وکیل نے جرائم کی عالمی عدالت سے کہا ہے کہ ان کے موکل معافی کی درخواست کریں گے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
خاص خاص خبروں کا خلاصہ آپ نے شمائلا خان سے سنا اور حالت حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. عراقی شہر فلوجہ کو نام نہاد داعش کے چنگل سے نکالنے کے لیے عراقی فوجی کارروائی جاری ہے, لیکن فلوجہ کا کنٹرول پھر سے لے لینا کس قدر آسان یا مشکل ہے, اسے سمجھنے کے لیے میں نے سینئر صحافی اور تجزیہ کار کینیڈا میں اٹاوا یونیورسٹی میں سینئر لیکچرار کامران بخاری سے بات کی. جاننا چاہا کہ فلوجہ کا یہ مارکا عراقی فوج کے لیے کیسا رہے گا, خاص طور پر اس تناظر میں کہ فلوجہ کی آبادی زیادہ تر سنی ہے.
روس حامی ایک ویب سائٹ کے مطابق شام میں جلائے جانے والے ہیلی کاپٹرز روسی اور شامی فوج نے استعمال کیے تھے, البتہ روس نے باقاعدہ ایسے کسی واقعے کی تصدیق نہیں کی ہے. ادھر امریکی انٹیلیجنس فرم سٹیٹفرڈ نے امکان ظاہر کیا ہے کہ شامی فوج کے ہوائی اڈے کے اندر روس کے 4 ہیلی کاپٹرز اور 20 ٹرکوں کے جلائے جانے کے پیچھے بھی شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے جنگجو ہی ہوں. سم ٹاک امریکی انٹیلیجنس فرم سٹیٹفرڈ کے عسکری تجزیہ کار ہیں, کہتے ہیں
صاف ظاہر ہے یہ دھماکہ حادثاتی نہیں ہے. ہیلی کاپٹرز کی ایک پوری جنگی یونٹ تباہ ہوئی ہے اور اڈے پر کھڑے شامی جہازوں کو بھی نقصان پہنچا ہے. یہاں ایندھن کے ذخیرے اور ہیلی کاپٹرز کو دولت اسلامیہ نے ہی تباہ کیا ہے, لیکن اس تباہی کی ذمہ داری قبول نہیں کی, جبکہ ماضی میں دولت اسلامیہ نے اس طرح کے حملوں کی ذمہ داری قبول کی ہے اور اس کی ویڈیو بھی بنائی ہے.
گزشتہ روز عراق کے وزیر اعظم حیدر العبادی کے شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ سے شہر فلوجہ کا قبضہ چھڑانے کے اعلان کے بعد نام نہاد دولت اسلامیہ کے خلاف بڑے فوجی آپریشن کا آغاز ہوا تھا. عراق کے وزیر اعظم حیدر العبادی کا کہنا ہے یہ آپریشن پہلے ہی شروع ہو جانا چاہیے تھا, لیکن ملک کو درپیش کچھ سیاسی مسائل اور بغداد کی سیکیورٹی کو لاحق خطرات سے نمٹنے کے لیے دیر سے شروع ہوا, لیکن اب حکومت نے اسے بریک ٹیررزم یا دہشت گردی کے خاتمے کے آپریشن کے ذریعے آزاد کرانے کا عزم کیا ہے. اس آپریشن میں ہزاروں فوجی, خصوصی فوجی دستے, شیعہ ملیشیا اور قبائلی سنی جنگجو حصہ لے رہے ہیں. ممکن ہے آپریشن کے اگلے مرحلے پر داعش کو مزید ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑے. فلوجہ 2014 سے دولت اسلامیہ کے قبضے میں ہے اور اس کا دولت اسلامیہ کی گرفت سے نکل جانا اس کے لیے بڑا دھچکا ہوگا, کیونکہ یہ عراق میں اس کے دو مضبوط ٹھکانوں میں سے ایک ہے. ایک جانب عراق میں شدت پسند گروہ دولت اسلامیہ کے خلاف شدید لڑائی جاری ہے, لیکن دوسری جانب شام کی حکومت نے گزشتہ روز ہونے والے سلسلہ وار بم دھماکوں کا الزام ترکی, قطر اور سعودی عرب پر عائد کیا ہے, جن میں 78 سے زیادہ افراد ہلاک ہو گئے تھے. دونوں دھماکوں کی ذمہ داری نام نہاد دولت اسلامیہ نے قبول کی تھی.
یہ تھی سبا ناس کی رپورٹ. اس کا پس منظر کچھ اور تھا, لیکن میں نے کامران بخاری کو انٹروڈیوس کیا تھا, وہ تو آیا چاہتے ہیں. پہلے میں آپ کو سبا ناس کے اس منظر کو بتا دوں. اصل میں سیٹلائٹ سے جو تصاویر موصول ہوئی ہیں ان سے لگتا ہے کہ شام میں جنگی حکمت عملی کے اعتبار سے اہم اور روسی فورسز کے زیر استعمال اڈے کو نام نہاد دولت اسلامیہ کے حملے میں شدید نقصان پہنچا ہے. تو یہ تو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ وہاں حملہ ہوا ہے کہ جس کی سبناز ابھی تفصیل بتا رہی تھیں. اور نام نہاد دولت اسلامیہ کے حملے میں شدید نقصان کے ساتھ ساتھ شام کی فوج کے فضائی اڈے کے اندر روس کے 4 ہیلی کاپٹر اور 20 ٹرکس پہلے جلائے گئے تھے. ادھر شام کی حکومت نے گزشتہ روز ہونے والے سلسلہ وار بم دھماکوں کو الزام ترکی, قطر اور سعودی عرب پر عائد کیا ہے, جن میں 78 سے زیادہ لوگ ہلاک ہوئے تھے. تو بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا جو خلاصہ تھا وہ تو آپ نے سبا ناز کی رپورٹ میں سن لیا. سبا ناز, مجھے آپ سے پھر معافی مانگنی پڑی, آج آپ کا نام پھر گڑبڑ ہوا, کل بھی ہوا تھا نا. اب آئیے عراق کی طرف. عراقی شہر فلوجہ کو نام نہاد داعش کے چنگل سے نکالنے کے لیے عراقی فوجی کارروائی جاری ہے, لیکن کامران بخاری سے جو اٹاوا میں یونیورسٹی میں سینئر لیکچرار ہیں کینیڈا کی, میں نے سوال کیا کہ یہ فوجی مارکا فلوجہ میں کیسا رہے گا, خاص طور پر اس تناظر میں کہ فلوجہ کی آبادی تو زیادہ تر سنی ہے.
جی دیکھیں, اس میں آپ نے بالکل صحیح جو نقطہ پکڑا ہے. کامیابی کے امکان بہتر ہو سکتے ہیں اگر یہ بات ثابت ہو جائے کہ جو بغداد میں حکومت ہے اور ان کی فورسز جو ہیں انہوں نے بہت سارے ان علاقوں میں جہاں پر سنی قبیلے رہتے ہیں قبائلی شیوخ رہتے ہیں ان کے ساتھ کوئی ایک ڈیل بنا لی ہو, کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ محاصرہ کیا گیا ہے فلوجہ کا. تو اب محاصرہ اگر ہوا ہے جس حد تک ہوا ہے وہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ گرد و نواح کے اندر جو قبائلی شیوخ ہیں ان کے ساتھ ڈیل ہو چکی ہے اور وہ تعاون کر رہے ہیں. تو پھر یہ ہے کہ شیعہ سنی کا وہ والا جو تنازع ہے وہ شاید اتنا گہرا نہیں ہے اس وقت, لیکن یہ ہے کہ عمومی طور پہ جو خطے کے اندر اور بالخصوص عراق کے اندر جو شیعہ سنی کشیدگی ہے وہ اپنے عروج پر ہے, تو یہ بڑا ہی ایک نازک قسم کا جو نا صورتحال ہے.
لیکن کامران بخاری یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ داعش نے فلوجہ میں مکمل طور پر اپنے قدم جما رکھے ہیں پچھلے دو سال سے, تو کیا نظر آتا ہے یہاں طویل لڑائی ہوگی, بہت زیادہ خون ریزی ہوگی, یا داعش یہاں سے دم دبا کر بھاگیں گے؟
دیکھیں یہ تو کہنا بہت مشکل ہے, کیونکہ کسی کے پاس بھی یہ جو بیان آتا ہے کہ جی بڑی ہی وہ اپنے مستحکم طریقے سے انہوں نے اپنا قدم جما رکھے تھے فلوجہ کے اندر, یہ تو ایک وہ میڈیا کی رپورٹس ہیں, لیکن یہ ہے کہ کسی کے پاس اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ کس حد تک ان کے قدم وہاں پر مضبوطی سے جمے ہوئے ہیں. تو اب اس پس منظر میں میں تو یوں کہوں گا کہ دیکھیں لڑائی ہوگی اور اس میں شدت ہوگی, آسان نہیں ہوگا, کئی ہفتوں مہینوں تک چل سکتا ہے معاملہ. دیکھیں رمادی کا جو معاملہ تھا وہ بہت عرصے کے لگا اس کو کسی ٹھکانے پہ پہنچنے سے تک. تو اب اگر تو داعش جہاں سے ریٹریٹ کرتی ہے تو وہ اسٹریٹجک ریٹریٹ ہوگا, میں نہیں کہوں گا کہ دم دبا کے بھاگے گی, کیونکہ داعش جو ہے وہ ایک ملٹری آرگنائزیشن ہے, وہ کاسٹ اینڈ بینیفٹ انالیسس لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی یہاں پر ٹکنا جو ہے موجودہ صورتحال میں فائدہ مند ہے یا نہیں ہے. تو بیٹل سپیس پہ جو بیلنس آف پاور یا بیلنس آف ٹیرر ہوگا وہ اس چیز کو جو ہے پھر وہ اس کے اوپر بیس ہوگا کہ بھائی آیا جو ہے یہاں پہ طویل جنگ ہوتی ہے یا داعش کچھ عرصہ لڑنے کے بعد جو ہے وہ فال بیک کرتی ہے.
اچھا تو چلیں کامران بخاری اس صورتحال پہ ظاہر مفروضہ ہے فرضی صورتحال پہ غور کرتے ہیں, یہاں داعش بالفرض محال پسپا ہوتی ہے تو اس کی حکمت عملی کیا ہوگی, کتنا بڑا دھچکا ہوگا اس کے لیے فلوجہ سے بھاگ جانا یا نکل جانا, اور اگر یہ بھاگتے بھی ہیں تو یہ نکل کے جائیں گے کہاں؟
دیکھیں اسٹریٹجک ڈیپتھ بہت ہے ان کے پاس اس وقت, ایک تو یہ ہے کہ رمادی زیادہ بڑا دھچکا تھا, فلوجہ چونکہ شہر ذرا چھوٹا ہے تو وہ اتنا بڑا نہیں ہوگا, گو کہ جو ہے تاریخی طور پہ جب سے امریکی مداخلت ہوئی تھی تو کہا جاتا ہے کہ فلوجہ کے اندر اس قسم کی شدت پسندی کے جو ہے وہ سپورٹ نیٹ ورک زیادہ ہے, لیکن یہ ہے کہ داعش بھی حکمت عملی کر رہی ہے, تو جیسے رمادی کے پسپائی کے بعد یا ان کو جو پل بیک انہوں نے کیا تھا اس کے بعد انہوں نے حدیثہ پہ حملہ کر دیا تھا, مطلب کچھ ہی دن کے بعد, یوں کہ یہ دو دن کے بعد کر دیا تھا, تو ان کا یہی ہوگا اسٹریٹجی ہوگی کسی اور جگہ پر جا کر محاذرائی کی جائے. دیکھیں یہ صوبہ انبار ہے, جو انبار صوبہ ہے اس کے اندر بہت سارا میدان ابھی ہے جو جس کے اوپر بغداد کی حکومت کا قبضہ مشکل ہوگا, یہ تو بڑے شہر ہیں فلوجہ اور رمادی, تو یہ جنگ ابھی بڑی دیر تک چلے گی. پھر یہ ہے کہ ان کا جو نرو سینٹر ہے وہ نینوا کے اندر ہے جہاں پر موصول کا شہر موجود ہے, تو یہ جنگ جو ہے ابھی ابتدائی مرحلوں میں ہے.
چلیں کامران بخاری اس پہ غور کریں کہ فلوجہ میں اگر بہت بڑا اگر ہے فوجی کامیابی ہوتی ہے تو عراق کے امن سکون کے لیے کتنی اہم ہے, فلوجہ کو مل بھی جائے تو کیا عراق میں راوین امن لکھ دیا؟
دیکھیں یہ جو یہ کو ٹرف بیٹل کہا جاتا ہے, یہ کبھی جو ہے نا وہ ٹیریٹریز جو ہیں وہ ہینڈز کو ایکسچینج کرتی ہیں, کبھی وہ ایک طرف کی ہاتھ میں آ جاتی ہیں کبھی دوسرے فریق کی طرف آ جاتی ہیں, تو یہ ان کو یوں کہنا کہ بھئی یہ کوئی اسٹریٹجک قسم کی کامیابی ہوگی بغداد کی حکومت کے لیے یا ناکامی ہوگی داعش کے لیے, یہ کہنا ابھی قبل از وقت ہے, کیونکہ یہ ٹیکٹیکل لیول کے جو ہے ڈیولپمنٹس ہیں, تو پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ میدان جنگ میں ہو کیا رہا ہے, پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسٹریٹجک صورتحال کیا بن رہی ہے.
یہ تھے اوٹاوا یونیورسٹی کینیڈا میں سینئر لیکچرر کامران بخاری. بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے دارالحکومت سری نگر میں مسلح تشدد کے تازہ واقعات کے بعد سیکیورٹی کی صورتحال پھر سے کشیدہ ہے. کل شہر میں 3 پولیس اہلکاروں کی ہلاکت کے بعد پولیس نے دعویٰ کیا کہ تجارتی مرکز لال چوک کے قریب ایک تصادم میں 2 شدت پسند مارے گئے جن میں ایک مسلح گروپ جیش محمدی کا کمانڈر تھا. لیکن آج لال چوک کے بعض علاقوں میں لوگوں نے ان ہلاکتوں کے خلاف مظاہرے کیے اور تجارتی سرگرمیاں معطل رہیں. مقامی لوگوں نے الزام عائد کیا کہ پولیس نے کسی شدت پسند کو نہیں بلکہ 2 طالب علموں کو فرضی جھڑپ میں ہلاک کیا ہے. کشمیر میں سیاحتی سیزن شروع ہوتے ہی مسلح تشدد کی سطح میں اضافے کے باعث سیاسی اور سماجی حلقوں میں تشویش ہے. تفصیل کے ساتھ سری نگر سے ریاض مسرور.
کل ہی مسلح حملوں میں 3 پولیس اہلکاروں کی ہلاکت کے بعد پولیس نے دعویٰ کیا کہ شہر کے تجارتی مرکز لال چوک کے قریب سرائے بالا میں ایک تصادم کے دوران جمعیت المجاہدین کے اعلیٰ کمانڈر سمیت 2 مسلح شدت پسند ہلاک کیے گئے. تاہم آج سرائے بالا میں لوگوں نے ان ہلاکتوں کے خلاف ہڑتال کی اور مظاہرے کیے. مقامی باشندوں کا الزام ہے کہ پولیس نے شدت پسندوں کو نہیں بلکہ ایک مکان میں کرائے پر رہنے والے 2 طالب علموں کو فرضی جھڑپ میں ہلاک کیا ہے. اس مکان میں رہنے والی ایک خاتون کا کہنا ہے کہ دونوں نوجوان 3 روز سے وہاں مقیم تھے اور ان کے پاس صرف کتابیں اور برتن تھے.
کل شام کو بیٹھے تھے, کھانا کھا رہے تھے, 3-4 بندے ہم نیچے تھے, بھائی 2, میرے ممی تھی اور میں تھی. دروازے میں نوک ہوا, بولا یہاں سے کریک ڈاؤن ہے, ہمیں سب گھروں کی تلاشیاں کرنی. یہ اوپر آئے, اوپر سے فائرنگ سٹارٹ ہوئی. ہم نے بولا یہ کہاں سے اوپر سے فائرنگ کہاں سے کر رہے ہو آپ؟ ایک بندے گالیاں نکال رہے تھے, چلو آپ کو اپنی جان بچانی ہے کہ کیا کرنا ہے آپ کو.
جموں کشمیر پولیس کے سربراہ کے راجندرا کا کہنا ہے کہ پولیس کو سوپور سے سری نگر آنے والے ایک مسلح گروپ کی تلاش تھی اور خفیہ اطلاع ملنے پر ہی سرائے بالا کا محاصرہ کیا گیا.
Leadership and the newly infiltrating groups have been wiped off. It is basically an act of desperation to show their presence.
پولیس سربراہ نے کہا کہ مسلح شدت پسند اپنی موجودگی کا احساس دلانے کے لیے بیتاب ہیں, اس لیے شہری علاقوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. مسٹر راجندرا کہتے ہیں کہ محاصرے کے دوران غلام محمد حکیم نامی شہری کے مکان سے شدت پسندوں نے فائرنگ کی اور جوابی کاروائی میں جمعیت المجاہدین کے اعلیٰ کمانڈر سیف اللہ سمیت 2 شدت پسند مارے گئے. سیف اللہ کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ ان کا تعلق پاکستان کے ساتھ ہے. دوسرے شدت پسند کی شناخت ظاہر نہیں کی گئی. سرائے بالا میں لوگوں کا کہنا ہے کہ پولیس نے ایک مقامی نوجوان کو بلا وجہ گرفتار کر لیا ہے. پولیس کے سربراہ نے تاہم ان خبروں کی تردید کی ہے کہ تصادم کی جگہ سے کسی شدت پسند کو زندہ گرفتار کیا گیا. واضح رہے کل بھی سری نگر کے زڑی بل اور ٹینگپورا علاقوں میں 2 الگ الگ حملوں میں افسر سمیت 3 پولیس اہلکار مارے گئے. حملوں کی ذمہ داری مسلح گروپ حزب المجاہدین نے قبول کی ہے. اس سے قبل شمالی کشمیر میں فوج نے دعویٰ کیا تھا کہ وہاں ایک طویل تصادم میں 5 مسلح شدت پسند مارے گئے اور تصادم کے دوران 3 فوجی اہلکار زخمی ہو گئے. تاہم اس تصادم کے بارے میں وہاں کے باشندوں نے شبہات کا اظہار کیا ہے. سری نگر میں تشدد کے واقعات کے بعد کشیدگی کا ماحول ہے اور شہر کے کئی علاقوں میں آمد و رفت بھی مسدود ہے. سیاحت کی صنعت سے جڑے حلقوں نے صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا ہے. ریاض مسرور, بی بی سی, سری نگر.
پاکستان میں راولپنڈی ہائی کورٹ نے آج پاکستانی فوج کو حکم دیا ہے کہ وہ ریٹائرڈ میجر جنرل احسن کے 9 کروڑ روپے کی ملکیت کے اثاثوں کو غیر قانونی طور پر ضبط کرنے کے سلسلے میں 15 دن کے اندر اندر جواب دے. ریٹائرڈ میجر جنرل احسن کا کہنا ہے کہ 2002 میں فوجی سربراہ پرویز مشرف کی کڑی نگرانی میں ہونے والے عام انتخابات میں انہوں نے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے خلاف دھاندلی کرنے سے انکار کر دیا, جس کے نتیجے میں فوج نے ان کی جائیداد ضبط کی. تفصیل کے ساتھ اسلام آباد سے ارم عباسی.
راولپنڈی ہائی کورٹ نے یہ حکم آج سنایا ہے. حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ پاکستانی فوج 15 دن کے اندر اندر بتائے کہ آخر ریٹائرڈ میجر جنرل احسن کے اثاثے کس قانون کے تحت ضبط کیے گئے ہیں. ریٹائرڈ میجر جنرل احسن کا کہنا ہے کہ 2002 میں فوجی سربراہ پرویز مشرف کی کڑی نگرانی میں ہونے والے عام انتخابات میں انہوں نے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے خلاف دھاندلی کرنے سے انکار کر دیا گیا تھا, جس کے نتیجے میں فوج نے ان کی جائیداد ضبط کر لی. بی بی سی سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا,
لیفٹنٹ کرنل آئی ایس آئی کے جو سکھر ایریا کے انچارج تھے, انہوں نے مجھے اپروچ کیا, آئی سیڈ اوکے میں آ جاؤں گا. انہوں نے مجھ سے الیکشن کی بات شروع کر دی کہ آپ ہماری ہیلپ کریں, الیکشن کو ہم نے اس طرح سیٹ کرنا ہے کہ دونوں مین پارٹ پی ایم ایل نواز اور پی 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 سائڈ لائن ہو جائیں اور ہم ایک بیچ میں ایک مین اسٹریم پارٹی تیسری لے آئیں. میں نے کہا جی میں تو یہ کام نہیں کروں گا, اس لیے کہ میں ریگنگ جیسے کام میں انوالو نہیں ہونا چاہتا. اس کے بعد میرے اوپر پریشر آنا شروع ہو گیا, اس کو یہاں سے یہاں پوسٹ کر دیں, یہ ہمارا آدمی ہے, یہ فلانا آدمی. میں جہاں تک رجسٹر کر سکتا تھا میں کرتا رہا, مگر آئی کنویٹ دی میسج کہ جی میں ریگنگ کا پارٹ نہیں بنوں گا.
انہوں نے اپنے اوپر پڑنے والے دباؤ کے بارے میں کہا,
کہ میں کیونکہ ریگنگ میں الیکشن کی ریلنگ میں میں پارٹی نہیں بننا چاہتا, اس لیے میں کیبنٹ سے میں نے ریزائن دے دیا ہے, اور اسی دن میں نے پی 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 کو جوائن کرنے کا اعلان کر دیا. اسی دن رات کو تقریباً 11 بجے مجھے میسج آیا کہ جی آپ سرکاری گھر جو ہے وہ چھوڑ دیں صبح 1 بجے. میں اس وقت کہیں ڈنر پہ تھا, میں نے انہیں کہا جی رول ریگولیشن کے مطابق میں ریزائن کرنے کے 15 دن بعد تک سرکاری گھر, سرکاری فون, گارڈس, اپنے موبائل کوریج جو ہے میری سیکیورٹی ہے سب میں رکھ سکتا ہوں. بہرحال ڈنر ختم کر کے میں جب گھر آیا تو پتا چلا کہ گارڈ بھی چلی گئی ہے, اسٹاف کار بھی چلی گئی ہے, کیا لوگ آ گئے اور انہوں نے میرے سرکاری گھر سے سامان باہر پھینکنا شروع کر دیا.
میجر جنرل احسن 1999 میں فوج سے ریٹائر ہوئے تھے. 1999 میں پرویز مشرف منتخب حکومت کا تختہ الٹ کر اقتدار پر برجماند ہو گئے. ایک مہینے بعد ریٹائرڈ میجر جنرل احسن کو ڈی جی ہیلتھ مقرر کر دیا گیا, جس کے چند مہینے بعد ہی انہیں سندھ میں وزیر برائے ہیلتھ اینڈ پاپولیشن ویلفیئر تعینات کیا گیا. ان کی سروسز کے دوران انہیں اعزازی تمغوں سے بھی نوازا گیا. انہوں نے بتایا کس طرح انہیں جی ایچ کیو سے جائیداد ضبط ہونے والے خطوط موصول ہوئے.
باری باری پہلے میری ایگریکلچر لینڈ کنسکرپٹ کی گئی, جسٹ اے سمپل ٹو لائن ہے, یور لینڈ الاٹڈ آن سچ اینڈ سچ ڈیٹ نمبر سچ اینڈ سچ ایٹ سچ اینڈ سچ پلیس از ہیئر بائی کنفسکیٹڈ. وہ ایگریکلچر لینڈ 50 ایکڑ کی تھی اور وہ میرے نام رجسٹر تھی. میں نے اس کے بعد مجھے لیٹر آیا چند دنوں بعد کے آپ کا جو پلاٹ 500 گز کا ڈی ایچ اے 2 راول پنڈی میں ہے وہ بھی کنفسکیٹ کیا جاتا ہے. نو ریزننگ, کوئی وارننگ نہیں آئی پہلے سے. میں ابھی پنڈی میں یہ پلاٹ کا لیٹر ڈی ایچ اے میں بیٹھ کے دیکھ ہی رہا تھا تو سمبڑی ٹیلی فون میں کہ رش بیک ٹو کراچی. میں کراچی پہنچا تو وہاں ایک لیٹر پڑا ہوا کہ یور ہاؤس نمبر سو اینڈ سو از ہیئر بائی کنفسکیٹڈ. It's between 8 and 9 crore rupees.
اس سلسلے میں ان کے وکیل ریٹائرڈ کرنل انعام کہتے ہیں
یہ سبجیکٹ آرمی ایکٹ بھی نہیں تھے, ان پہ کوئی قد غم نہیں ہے, کوئی چارج شیٹ ان کو نہیں دی گئی, کوئی جرم انہوں نے نہیں کیا, ان کے سارے اثاثے چھین لیے گئے جبکہ آئین کہتا ہے کسی کو اس کی جائیداد سے محروم نہیں کیا جا سکتا. انہوں نے جرم کیا ہوتا تو کورٹ مارشل کر لیتے. کس لیے کیا تو جج صاحب نے ایک ایلیبوریٹ آرڈر لکھوایا, انہوں نے کہا جی ود ان 15 days آرمی اتھارٹی شوڈ انٹیمیٹ می کہ کس اتھارٹی کے تحت ان کی جائیداد, ان کا ذاتی مکان. مزے کی بات ہے جو ان کا مکان ہے وہ آرمی نے 80-90 ہزار پہ کرائے پہ دیا ہو کراچی, وہ کرایہ فوج لے رہی ہے.
تاہم ریٹائرڈ میجر جنرل احسن کا کہنا ہے کہ انتخابات میں دھاندلی سے انکار کے بعد ان کے لیے کرائے کا گھر ڈھونڈنا بھی مشکل ہو گیا تھا. وہ جہاں جاتے اگلے دن وہ گھر دینے سے انکار کر دیتے. 2006 میں میجر جنرل ریٹائرڈ احسن واپس وطن لوٹے. پرویز مشرف کے مستعفی ہونے کے بعد اس وقت کے فوج کے سربراہ جنرل اشفاق پرویز کیانی سے ملاقات کی. انہوں نے مسئلہ حل کرانے کی یقین دہانی کرائی مگر کچھ نہ ہوا. اس کے بعد جنرل راحیل شریف سے بھی انہوں نے رابطہ کیا مگر انہوں نے درخواست یہ کہہ کر خارج کر دی کہ ریٹائرڈ میجر جنرل کا کوئی کیس نہیں بنتا. اس سلسلے میں میں نے ڈی جی آئی ایس پی آر سے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کی مگر کوئی جواب موصول نہیں ہوا. راولپنڈی ہائی کورٹ نے مقدمے کی سماعت 7 ستمبر تک ملتوی کر دی ہے. ارم عباسی, بی بی سی, اسلام آباد.
پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے 2 مختلف علاقوں میں 24 گھنٹوں کے دوران تشدد کے 2 مختلف واقعات میں 8 افراد ہلاک ہوئے ہیں جبکہ 2 کو اغوا کیا گیا ہے. ہلاک شدگان میں سے 3 آج الصبح ضلع ہرنئی میں ہلاک ہوئے. تفصیل کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم.
ہرنئی میں 3 افراد کی ہلاکت کا واقعہ شارک کے علاقے میں پیش آیا. ہرنئی میں انتظامیہ ایک ذرائع نے بتایا کہ اس علاقے میں مسلح افراد ایک گھر میں داخل ہوئے اور فائرنگ کی. فائرنگ کے نتیجے میں گھر کے 3 افراد ہلاک ہو گئے جبکہ 2 خواتین زخمی ہوئی. حملہور فرار ہوتے ہوئے 2 افراد کو اغوا کر کے اپنے ساتھ لے گئے. ذرائع نے بتایا کہ ہلاک, زخمی اور اغوا ہونے والے تمام افراد کا تعلق ایک ہی خاندان سے ہے. تاحال اس واقعے کے محرکات معلوم نہیں ہو سکے. ہرنئی بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ کے مشرق میں زیارت سے متصل ضلع ہے. اگرچہ مجموعی طور پر ایک پرامن علاقہ ہے لیکن اس کے سبی اور بولان سے متصل علاقوں میں سیکورٹی فورسز پر حملے اور بدمنی کے دیگر واقعات رونما ہوتے رہے ہیں. دوسری جانب گزشتہ روز ایران سے متصل ضلع کیچ میں نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے 5 افراد کو ہلاک کیا تھا. ان افراد کا تعلق ضلع کیچ کے علاقے مند سے تھا جنہیں نیہنگ ندی میں نشانہ بنایا گیا. کیچ میں ان افراد کو ہلاک کرنے کی ذمہ داری کلدم عسکریت پسند تنظیم بلوچستان لبریشن فرنٹ نے قبول کی ہے. تنظیم کی جانب سے مقامی میڈیا کو جاری ہونے والے ایک بیان میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ ہلاک کیے جانے والے افراد ڈیتھ اسکواڈ کے لوگ تھے لیکن دیگر ذرائع سے اس دعوے کی تصدیق نہیں ہوئی. محمد کاظم, بی بی سی, کوئٹہ.
پاکستان میں ڈاک یارڈ پر حملے، کلدن تنظیم داعش سے تعلق اور نیوی کی قیادت کے خلاف سازش تیار کرنے کے مقدمے میں نیوی ٹرائبیونل سے موت کی سزا پانے والے حماد خان کے والد کا کہنا ہے کہ وہ اب بھی نیول ٹرائبیونل کے رحم و کرم پر ہیں اور اس فیصلے کے خلاف اپیل بھی اپیلیٹ ٹرائبیونل میں ہی کرنی پڑے گی۔ بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ، نازیہ میمن کی زبانی۔
نیوی ٹریبیونل نے چند روز قبل ڈاک یارڈ حملے کے مقدمے میں گرفتار نیوی کے پانچ اہلکاروں کو مجرم ثابت ہونے پر موت کی سزا سنائی ہے۔ ان پانچوں مجرموں کو کراچی کے سینٹرل جیل میں ایک علیحدہ سیل میں رکھا گیا ہے۔ بی بی سی سے بات کرتے ہوئے صوبہ خیبر پختونخوا کے شہر احمد آباد کے رہائشی مجرم حماد خان کے والد کا کہنا تھا کہ انہیں ابھی تک یہ بھی معلوم نہیں کہ ان کے بیٹے اور دیگر چار ملزموں کے خلاف ان مقدمات کی سماعت کہاں پر ہوئی اور کیسے انہیں ان مقدمات میں مجرم گردانا گیا۔ انہوں نے کہا کہ اپیل کورٹ میں نظر ثانی کی ان درخواستوں پر فیصلے کے بعد ہی کوئی آئینی پیٹیشن دائر کی جا سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کے بیٹے کو عارضی طور پر سب لیفٹیننٹ کا رینک لگایا گیا تھا کیونکہ ابھی اس کی ٹریننگ مکمل نہیں ہوئی تھی کہ اس دوران اسے اور اس کے دیگر چار فوجی اہلکاروں کو گرفتار کر لیا گیا۔ مجرم حماد خان کے والد کا کہنا تھا کہ انہوں نے اپنے بیٹے سمیت دیگر افراد کے منصفانہ ٹرائل کے لیے نیول چیف کو متعدد بار خطوط لکھے لیکن اس بارے میں انہیں حکام کی طرف سے کوئی جواب نہیں دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ستمبر 2014 میں کراچی میں ڈاک یارڈ پر حملے کے بعد ان کے بیٹے سمیت لوور رینک کے پانچ اہلکاروں کو حراست میں لیا گیا۔
بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ، جو آپ نے نازیہ میمن سے سنی۔ پاکستان میں امیونائزیشن پروگرام ملک کے تمام بچوں کو مہلک بیماریوں سے محفوظ رکھنے میں کامیابی حاصل نہیں کر سکا ہے۔ ای پی آئی کی ایک رپورٹ کے بقول 147 اضلاع میں سے 59 اضلاع میں کارکردگی انتہائی ناقص ہے۔ ای پی آئی کی کارکردگی مؤثر اور ویکسینیشن کو یقینی بنانے کے لیے آغا خان فاؤنڈیشن یونیورسٹی اور حکومت سندھ کے اشتراک سے ایک منفرد پروگرام شروع کیا ہے جس کے تحت ویکسینیٹرز کی نگرانی، بچوں کی تعداد اور ویکسین کی دستیابی کو یقینی بنایا گیا ہے۔ تفصیل کے ساتھ ریاض سہیل۔
نہر کے ساتھ واقع ایک گھر میں خواتین جمع ہو رہی ہیں۔ ان خواتین نے گود میں بچے جبکہ ہاتھوں میں گلابی رنگ کے کارڈ لیے ہوئے ہیں۔ ٹنڈو محمد خان شہر سے 50 کلومیٹر کے فاصلے پر گھوٹ علی جرک میں واقع اس گھر میں دو ویکسینیٹر موجود ہیں جن میں سے ایک ویکسین دے رہا ہے جبکہ دوسرا موبائل فون کی مدد سے اس کی تفصیلات اور تصویریں لینے میں مصروف ہے۔ ان ویکسینیٹرز کی نگرانی بعض ایسے لوگ بھی کر رہے ہیں جو عملی طور پر وہاں موجود نہیں۔ تاہم ضلعی اور صوبائی دارالحکومت میں کمپیوٹر اسکرین پر بیٹھ کر جدید نظام کے ذریعے تمام معلومات حاصل کر رہے ہیں اور یہ سب کچھ موبائل کی ٹیکو ایپ کے ذریعے ممکن ہوا ہے۔ آغا خان فاؤنڈیشن نے یہ موبائل ٹیلی فون ایپ ٹیکو تیار کی ہے۔ اس ایپ اور موبائل میں موجود جی پی ایس کے ذریعے ویکسینیٹرز کی نقل و حرکت کے علاوہ بچوں کی تعداد اور ویکسین کی دستیابی کی ضلعی اور صوبائی سطح پر نگرانی کی جا سکتی ہے۔ حکومت سندھ کے تعاون سے یہ پائلٹ پروجیکٹ سندھ کے ضلع ٹنڈو محمد خان میں جاری ہے۔ ویکسینیٹر عمران شاہ کا کہنا ہے کہ اس ایپ کی وجہ سے اب ان کے اہداف مکمل ہو رہے ہیں۔
1 تاریخ کو منتھلی رپورٹ جمع کرانی ہوتی تھی، اسی ڈیٹ کو ہم کلیکٹ کرتے تھے، مگر ابھی جو ہے جو سارا اپلیکیشن ہمارے کو یا ملی ہوئی ہے، ساری بایو ڈیٹا سیو ہے اور ہمارا جو ٹارگیٹ ہے وہ ڈیلی وائز پہ ہم اچیو کر رہے ہیں۔ پہلے یہی ہوتا تھا کہ ہمارے کو ڈی ایچ او کی طرف سے ایک 4 wheel ملتی تھی، سوزوکی پک اپ، جو 6 مہینے کے بعد یا 8 مہینے کے بعد 3 منتھ ملتی تھی۔ وہ 3 منتھ ہم راؤنڈ کر کے پھر جو 6 مہینے 8 مہینے بیٹھ جاتے تھے، صرف 5 کلومیٹر نیئر جو ہے وہ کام کرتے تھے۔ ابھی جو ہمارے کو فیسلٹی دی ہے وہ ابھی ہم 5 کلومیٹر بلکہ پوری یو سی جو ہے ہم کوریج کر رہے ہیں۔
ای پی آئی کے مطابق پاکستان میں سالانہ لاکھوں بچے ویکسینیشن سے محروم رہ جاتے ہیں۔ اس کی وجہ سہولیات کا فقدان اور اس عمل کی نگرانی کا نہ ہونا بتایا جاتا ہے، مگر اب صورتحال بدلنے لگی ہے۔ گوٹ علی جھرک میں مسمات بھوری کے 2 بچوں کی ویکسینیشن کی گئی ہے لیکن ماضی میں ان کے 4 بچے اس سے محروم رہ گئے تھے۔
اگے سہولت کون ہوئی، ہاں سہولت آئے سال ڈیڈھ تھو، ہاں سہولت آئے، اگے اسی ویندا اسی شہرن میں ٹکا ہنا ویندا اسی تکلیف،
ہر مہینے آتے ہیں، ویکسین لگا جاتے ہیں، فون نمبر بھی لے جاتے ہیں اور فون کر کے معلوم کرتے ہیں کہ کیا آپ کے بچے کو ٹیکے لگے، ہم کہتے ہیں کہ ہاں لگے۔ پہلے کوئی حیثیت رکھتا تو وہ مراکز صحت سے ویکسین کراتا، جو نہیں رکھتے تھے وہ رہ جاتے۔
ہر مہینے
فیلڈ کے علاوہ بنیادی مراکز صحت میں بھی ویکسینیٹرز کو اس موبائل ایپ کی تربیت دی گئی ہے. اس کے علاوہ ویکسینیشن کمروں کی ریفریجریٹرز کی مرمت کے علاوہ اس کو رنگ و روغن کر کے بچوں کے لیے پرکشش اور خوبصورت بنایا گیا ہے. ٹیکو ایپ میں ڈیٹا انٹری کے لیے بچے کی تصویر اور مکمل تفصیل لازمی ہے, جس کے بغیر ویکسینیشن کا عمل نامکمل تصور کیا جائے گا. ٹنڈو محمد خان کے محکمہ صحت کے ضلعی افسر چندر لال گومانی تسلیم کرتے ہیں کہ ٹیکو پروگرام کے باعث ویکسینیشن کی شرح میں اضافہ ہوا ہے, لیکن اس پائلٹ پروجیکٹ میں اب صرف چند ماہ باقی رہ گئے ہیں.
جو ہے وہ پریکٹیکل ہے, یہاں بیٹھے بیٹھے ٹائم بھی اس میں ہمارا بچ جاتا ہے, ہمیں خود کو جانا بھی نہیں پڑتا کیونکہ ایک جگہ بیٹھے بیٹھے ہمیں سب پتا پڑ جاتا ہے کوئی ویکسینیٹر کہاں کا ہے, ابھی کہاں ہے اور کیا کام کر رہا ہے. اس سے ایک جو سب سے بڑا فائدہ ہوا ہے کہ ریئل ٹائم ڈیٹا ہمیں گھر بیٹھے مل جاتی ہے, یعنی میں اپنے آفس میں بیٹھے اس سارے پروجیکٹ کے سارے ویکسینیٹروں کو ڈیلی چیک کرتا ہوں کہ کوئی ویکسینیٹر کہاں ہے اور کیا کام کر رہا ہے اور کتنا کام کیا ہے. پچھلے سسٹم میں مشکلات یہ کی کہ ہم ہر بچے کو ویریفائی نہیں کر سکتے تھے, ہم رینڈملی جاتے تھے, لیکن اس میں تو یعنی پن پوائنٹ ایک ایک بچہ آ جاتا ہے.
کراچی سے یہ رپورٹ آپ کے لیے ریاض سہیل نے بھیجی تھی. اور اب ذکر یونیورسٹی کی ایک ایسی کینٹین کا جسے مکمل طور پر خواتین چلاتی ہیں. دلی کی جامعہ ملیہ اسلامیہ کی دسترخوان نامی کینٹین ایسی خواتین کے ذریعے چلائی جا رہی ہے جنہیں سماجی اقتصادی اور شادی شدہ زندگی میں زبردست مشکلات کا سامنا ہے. دلی کی جامعہ ملیہ اسلامیہ کی انتظامیہ کے اشتراک سے چلنے والی خواتین کی یہ کینٹین ہر مہینے 30 لاکھ روپے سے زیادہ کا بزنس کرتی ہے. جامعہ ملیہ سے شکیل اختر کی رپورٹ جو سوتی جھلک سے شروع ہوتی ہے.
دلی کی جامعہ ملیہ اسلامیہ کی ہر دل عزیز دسترخوان کینٹین, یہاں ہر وقت طلبہ کی بھیڑ لگی رہتی ہے. آخر کیا ہے اس کینٹین میں جو اسے دوسرے ریسٹورینٹ سے الگ کرتا ہے؟ یونیورسٹی کی یہ کینٹین پوری طرح خواتین کے ذریعے چلائی جا رہی ہے, لیکن اس سے بھی زیادہ خاص بات یہ ہے کہ اس کینٹین میں کام کرنے والی لڑکیاں اور خواتین وہ ہیں جنہیں اپنی ذاتی زندگی میں سماجی اور اقتصادی طور پر زبردست مشکلات کا سامنا رہا ہے. یہاں 35 سے زیادہ خواتین کام کر رہی ہیں. دسترخوان کی مینیجر شبانہ توحید کہتی ہیں,
زیادہ تر جو ہیں وہ ایک تو فائنینشلی بھی ویک ہیں, اور کچھ ایسی ہیں کہ جو جن کے ہسبینڈ نہیں ہیں, اور کچھ ایسی بھی ہیں کہ ہسبینڈ ہیں بھی لیکن ان کو الگ الگ طرح سے جیسے ٹارچر یا ہریسمنٹ کرتے ہیں. تو اس طرح کی ہمارے پاس زیادہ لیڈی ہیں, اور ان کا مین یہ ہے کہ ہمارا بھی کہ یہاں کم سے کم ایک تو اس ماحول میں رہیں تو تھوڑا اتنی دیر کے لیے وہ خوش بھی رہتی ہیں کہ ایک دوسرے سے مل کے ہنسی مذاق کرنا یا کام کرنا, اور پھر کیونکہ گھر جائیں گی تو پھر اسی طرح کا ماحول ملے گا. تو ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ یہ لوگ یہاں پہ ایک طرح سے صحیح سے فری رہیں, کہ کسی طرح کا کوئی دباؤ نہ رہے.
کچھ لڑکیاں ایسی ہیں جو تعلیم حاصل کرنے کے لیے یہاں کام کرتی ہیں. افسانہ مستقیم دسترخوان میں کاؤنٹر گرل کا کام کرتی ہیں.
ایکچولی میں 12th کلاس میں ہوں اور میرے پاپا کی ڈیتھ ہو گئی ہے, اسی وجہ سے فائنینشیل پرابلمس کی وجہ سے مجھے کام کرنا پڑ رہا ہے اور پڑھائی کنٹینیو کرنی پڑ رہی ہے. پرائیویٹ سے کرنا پڑ رہا پڑھائی, مجھے ریگولر نہیں کر سکتی ہوں میں.
یہاں کچھ ایسی خواتین بھی ہیں جن کے حالات نے انہیں کام کے لیے مجبور کیا. سبا خاتون کینٹین میں روٹیاں بناتی ہیں.
میرے ہسبینڈ کا بہت اچھا کاروبار تھا, لیکن کسی وجہ سے ان کا کاروبار جو ہے وہ تھوڑا وہ ہو گیا, تو بس تھوڑی پریشانی ہو گئی, اس وجہ سے یہاں پہ ہمیں کسی نے بتایا تو ہم یہاں کام کر رہے ہیں.
دسترخوان کینٹین جامعہ ملیہ اسلامیہ کے آؤٹ ریچ انیشیٹو پروگرام کے تحت شروع کی گئی تھی. پروگرام سے وابستہ پروفیسر بارہ فاروقی کہتی ہیں کہ نوکری کے ساتھ ساتھ یہاں کام کرنے والی خواتین کو جامعہ آگے بڑھنے میں مدد کرتی ہے.
یہ جو ہماری کاؤنٹر پہ حسین ہے یہی پڑھ رہی ہے, ایم کام کر رہی ہے, تو اس کو بہت پیسوں کی ضرورت تھی کوچنگ لینے کے لیے, تو اس نے پوری کوچنگ لی, پھر اپنے ایگزامس میں اس کو فل سیلری کے ساتھ چھٹیاں دی جاتی ہیں. ایسی کوئی بھی اگر لیڈی پڑھ رہی ہو تو اس کو سیلری
دسترخوان اپنی مدد آپ کے اقتصادی ماڈل کی ایک بہترین مثال ہے. جامعہ کے وائس چانسلر پروفیسر طلعت احمد کہتے ہیں کہ اس ماڈل کو دوسرے شعبوں میں بھی اختیار کیا جا سکتا ہے.
لوگ اسے چاہیں گے کہ دوسرے لوگ بھی اڈاپٹ کریں, کہ یونیورسٹیز تو بہت ہیں پورے ہندوستان میں, قریب 750 یونیورسٹیز, اگر 750 یونیورسٹیز میں بھی ایک ایک کینٹین اس طرح چلنے لگے تو بہت بڑا ایک موومنٹ تیار ہو جائے گا ہمارے ملک کے اندر.
دسترخوان میں کام کرنے والی ہر خاتون اور لڑکی کی کوئی نہ کوئی تکلیف دہ کہانی ہے. اس کینٹین نے نہ صرف انہیں ایک محفوظ اور بہتر ماحول فراہم کیا ہے, بلکہ انہیں اقتصادی اور انفرادی طور پر بھی آگے بڑھنے میں مدد کی ہے. شکیل اختر, بی بی سی, دلی.
وارے دسترخوان, پکوان کا پکوان. اور ملازمت کی ملازمت. تو صاحب اسی پہ سربین اختتام کو پہنچا. اس کی ایڈیٹر تھی ماہ پارا صفدر, پروڈیوسر نازیہ میمن, اسٹوڈیو مینیجر اسلام آباد سے عامر صدیق اور لندن سے جوناتھن گرے. تو میں اپنی پوری ٹیم سمیت اجازت چاہوں گا. سربین سننے کا شکریہ. آخر میں خاص خاص خبروں کا خلاصہ شمائلہ خان سے.
پاکستان کے وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے کہا ہے کہ حکومت پاکستان سائنسی اور قانونی شہادتوں کے بغیر افغان طالبان کے سربراہ ملا اختر منصور کی بلوچستان میں ہونے والے ڈرون حملے میں ہلاکت کی تصدیق نہیں کر سکتی. امریکہ کے صدر براک اوباما نے ہنوئی میں ایک خطاب کے دوران ویتنام کے رہنماؤں پر زور دیا ہے کہ وہ اپنے ملک میں انسانی حقوق کی صورتحال کو بہتر بنائیں. فرانس میں مالیات کے عہدیداروں نے پیرس میں امریکی انٹرنیٹ جائنٹ گوگل کے دفتر پر چھاپہ مارا ہے. گوگل پر الزام ہے کہ اس نے فرانسیسی ریاست کو 1.7 بلین ڈالر کے پرانے ٹیکس ادا کرنے ہیں. مالی میں عالمی ثقافتی ورثے کو تباہ کرنے والے مبینہ اسلامی رہنما احمد الفقہ المہدی کے ایک وکیل نے جرائم کی عالمی عدالت سے کہا ہے کہ ان کے موکل معافی کی درخواست کریں گے. اور ٹویٹر نے اعلان کیا ہے کہ وہ اپنی ایک ٹویٹ میں 140 کیریکٹر کی حد میں نرمی لا رہا ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.